بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حج کے ایام قریب ہیں، اسی مناسبت سے سحر عالمی نیٹ ورک 7 قسم پر مشتمل ایک حج کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش بھی پسند آئے گی، اور ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو یہ حج کا خصوصی پروگرام کیسا لگا ہے. ناظرین، اس پروگرام میں، حج کے اس خصوصی پروگرام میں، ہماری کوشش ہوگی کہ حج کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے. اس پروگرام میں اس کے علاوہ ہمارے ماہرین ہوں گے جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تو آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں حج کا یہ خصوصی پروگرام.
خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں فرماتا ہے، تو جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو خدا کو اس طرح یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد اور سب سے زیادہ عزیز لوگوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ناظرین، حج سے متعلق کچھ مسائل اور احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد. وہ حضرات جو مکے سے دور رہتے ہیں، جیسے ایران کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے، یا دوسرے ممالک کے افراد، ان کے اوپر حج تمتع واجب ہے. حج تمتع 2 عمل سے مرکب ہے، عمرہ تمتع اور حج تمتع. عمرہ تمتع کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ 5 میقات جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک میقات سے. مثلا ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور ایران کے اکثر حاجی جو مدینہ قبل کے نام سے معروف ہیں، کہ مدینہ قبل یعنی پہلے وہ مدینہ جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت البقیع میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ان حاجیوں کے لیے میقات مسجد شجرہ ہے. انسان اور حاجیوں کو یہ چاہیے کہ وہ مسجد شجرہ پہنچ کر، مستحبات بھی ہیں، غسل کرنا چاہیے، غسل کے بعد انسان جو ہے وہ مسجد شجرہ میں احرام باندھے. یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آیا مسجد شجرہ سے باہر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد شجرہ سے باہر احرام باندھنا کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد شجرہ کے اندر ہی احرام باندھنا چاہیے. یہ ان حاجیوں کے لیے جو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں حج کے لیے، یہ ان کے لیے میقات ہے، اور یہیں سے وہ لوگ احرام باندھیں گے. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ احرام باندھتے وقت کن چیزوں کی طرف انسان اور حاجیوں کی توجہ ہونی چاہیے، کیا چیز محرم کے اوپر واجب ہے کہ اسے انجام دے، اور محرم ہونے کے بعد جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حج ایک امانت الہی اور اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس سے پہلے کے تین ارکان نماز، زکوٰۃ اور روزہ ہیں۔ حج کی اہمیت کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ حدیث کے مطابق اگر کوئی مسلمان مستطیع ہونے کے بعد بھی حج نہ کرے اور مر جائے تو اسے مسلمان نہیں کہنا چاہیے، اور وہ یہودی اور عیسائی کی موت مرتا ہے۔ سعودی عرب کا رقبہ 22,40,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 1,30,00,000 ہے۔ یہ ملک جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے اور اس کے شمال میں اردن، عراق اور کویت، مشرق میں خلیج فارس، خلیج فارس کی جنوبی سلطنتیں اور بحیرہ عرب، جنوب میں یمن اور مغرب میں بحیرہ احمر واقع ہے۔ سعودی عرب میں خاندانی بادشاہت کا نظام رائج ہے اور بادشاہ وزیروں کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ریاض ہے، جبکہ مکہ اور مدینہ دو سب سے اہم دینی مراکز ہیں۔ سعودی عرب کے باشندے مسلمان ہیں اور فروع دین میں احمد ابن حنبل کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اصول دین میں ابو الحسن عبد الوہاب کے مکتب فکر کے پیرو ہیں۔ یہ لوگ قبروں پر کسی بھی قسم کی تعمیر کو بدعت اور کفر سمجھتے ہیں، اسی لیے جنت البقیع، احد، مکے، مدینے اور دیگر مقامات پر واقع عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا اور قبروں کو زمین کے ساتھ ملا دیا گیا۔ سعودی عرب میں دیگر اسلامی مذاہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں اور مدینے، مکے اور قطیف میں شیعہ مسلمان اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں۔
ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں احکام حج کی اہمیت اور فلسفے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے 22 سورے کا نام ہی سورہ مبارکہ حج ہے۔ قرآن مجید میں حج کی اہمیت کے بارے میں کیے جانے والے متعدد اشارے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اسلام میں حج کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور اس عظیم فریضہ الہی پر کتنی تاکید کی گئی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکاً وہدن للعالمین۔ ارشاد رب العزت ہے کہ سب سے پہلا وہ گھر جو انسانوں کے لیے عبادت پروردگار کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کی مشہور سرزمین میں پورے عالمین کی ہدایت کے لیے اور باعث برکت ہے۔ یہودی بیت المقدس کو کہتے تھے یہ بہت پرانا گھر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا اور قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلا کہ سب سے پرانا گھر خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے، اتنی پرانی کہ حتیٰ انسان سے بھی پہلے، روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ نے سب سے پہلا گھر بنایا تھا، کعبہ بنایا تھا۔ البتہ روایات ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ وہ جو کعبہ تھا وہ زمینی تھا یا آسمانی، یا وہ کعبہ زمین پر تھا یا عرش علا پہ تھا۔ پس روایات نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلا کعبہ ملائکہ نے بنایا، پھر اس کے بعد جب انسان کی تخلیق ہوئی اور حبوط ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو انہوں نے مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا اور سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ کعبہ تھا۔ اور یہ جو کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس میں اضافہ کیا، یہ ایسا گھر تھا خدا کا کہ جس کی چھت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور پوری کی پوری دنیا غرق ہو گئی، تو یہ گھر بھی یعنی کعبہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار کا حکم ہوا کہ آپ جائیں اور اس وادی میں جا کر اسی جگہ پر کعبہ بنائیں تاکہ لوگ عبادت کر سکیں، تاکہ یہ قبلہ بن سکے لوگوں کے لیے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی مدد سے یہ گھر بنایا۔ یہ جو گھر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کی ایسی خصوصیات تھیں کہ اس کا دروازہ نہیں تھا، البتہ جو راستہ تھا اندر داخل ہونے کا وہ زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یہ دروازہ رکن یمانی کے بالکل بالمقابل تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جیسے ہی اس راستے کے اندر داخل ہوتے تھے تو اس کی دائیں جانب ایک گڑھا کھودا۔ دیکھیے کتنا اہتمام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ گڑھا کھودا اس لیے گیا کہ جتنے بھی تحفے، تحائف، ہدایا وغیرہ مختلف لوگ لے کر آتے تھے وہ اسی میں سٹور کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بالکل کعبے کے ساتھ متصل ایک چھپر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس میں حضرت اسماعیل کے جتنے بھی بھیڑ بکریاں تھیں ان کو رکھا جاتا تھا۔ اور اس کعبہ کی چھت نہیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد چلتے چلتے تاریخ کے ادوار میں کعبہ کو دو مختلف اقوام نے، جن میں امالکہ اور جرہم نامی دو قبیلے تھے، انہوں نے اس میں تھوڑی سی توسیع کی۔ البتہ یہ جو کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، کوہ ابو قبیس کے ہاں کے پاس امانت کے طور پر حجر اسود کو رکھا گیا تھا، اس میں سے انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حجر اسود بھی نصب کیا تاکہ لوگوں کو طواف کے شروع کرنے کا جگہ معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت جناب قصی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے، انہوں نے جو دور دور آبادی تھی یہ بالکل تک و تنہا تھا اس ویرانے میں، حضرت قصی نے تمام لوگوں کو مشورہ دیا اور کہا کہ لے کر آئے کہ اس کے آس پاس کے علاقے کو آباد کرنا چاہیے اور اللہ کا گھر بالکل تنہا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر چھت بھی سب سے پہلے حضرت قصی جو حضور کے جد امجد تھے انہوں نے ایک خاص لکڑی سے بنائی۔ جبکہ بعد میں اس کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ چلتے چلتے جب 35 عام الفیل آیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے فقط پانچ سال پہلے ایک ایسا سیلاب آیا جس کی وجہ سے یہ کعبہ، یہ اللہ کا گھر کو بہت ہی نقصان پہنچا۔ لہذا قریش نے یہ طے کیا کہ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور آج جو خانہ کعبہ ہمیں نظر آتا ہے یہ اسی کو تعمیر کیا گیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کا حجر اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ پہ نصب فرمایا، اور باقی جتنے بھی چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں وہ اسی دور سے آج تک چلی آ رہی ہیں۔
محمد بن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ سن 703 ہجری قمری میں طنجہ میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 22 سال کی عمر میں انہوں نے خانہ خدا اور روضہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے اپنا سفر شروع کیا۔ ابتدا میں خود وہ بھی یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ اکثر اسلامی ممالک اور بعض غیر مسلم ممالک کا بھی سفر کریں گے۔ اس سفر کے دوران ابن بطوطہ کو جب بھی موقع ملتا وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرتے اور اپنے علم کو بڑھاتے جاتے۔ انہوں نے دمشق، بغداد اور شیراز میں اپنے وقت کے اہم ترین اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ فقہ و حدیث کی اہم کتابیں انہوں نے اپنے وقت کے مشہور ترین اساتذہ سے پڑھی ہیں۔ شہر مکہ میں طویل قیام بھی یقینی طور پر ابن بطوطہ کے علم میں اضافے میں انتہائی مؤثر رہا ہے، کیونکہ وہ شہر عالم اسلام کے سب سے اہم دینی مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ مکے میں قیام کے دوران ابن بطوطہ نے علم کے حصول اور اخروی فوائد کے علاوہ کچھ دیگر فائدے بھی حاصل کیے، جیسے مختلف ممالک کے جید علماء اور با اثر شخصیات سے تعارف اور عالم اسلام کے اہم مراکز کے بارے میں اطلاعات کا حصول۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے کی اہمیت کے بارے میں اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ 8ویں صدی ہجری قمری کے نصف اول میں اسلامی ممالک کے سیاسی اور سماجی حالات کے بارے میں اس کتاب سے استفادہ کیے بغیر کوئی بھی تحقیق نامکمل رہے گی، بلکہ بعض موقعوں پر تو ابن بطوطہ کا سفر نامہ ہی واحد تاریخی اور دستاویزی ماخذ ہے۔ ابن بطوطہ تیونس، اسکندریہ، قاہرہ، بیت المقدس، سور، بیروت، طرابلس، حلب، انطاکیہ اور دمشق سے گزرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں ان میں سے ہر ایک مقام کے بارے میں مبسوط معلومات اپنی کتاب میں فراہم کی ہیں۔ مصر میں حج سے متعلق ایک اجتماع ہوتا جسے محمل کی گردش کہا جاتا ہے، ابن بطوطہ نے اس اجتماع پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان کے سفر نامے میں دمشق سے مدینہ، خود شہر مدینہ، پیغمبر اسلام کے روضے اور مسجد النبی، جنت البقیع، مسجد قبا، حجر الزید، المختصر یہ کہ جو کچھ مکے اور مدینے میں ہے اس کے بارے میں ابن بطوطہ نے تفصیل سے معلومات فراہم کی ہیں۔
يا من جليل
ناظرین، اسلام کی تعلیمات اور بزرگان دین کی روایات میں حج کی قبولیت کے لیے متعدد شرطوں کا ذکر ہوا ہے، اور حقیقی حج کو ظاہری فقہی احکام کی تعمیل سے بھی آگے کی چیز بتایا گیا ہے۔ در حقیقت ان افراد کا حج قبول ہوتا ہے جو اس معنوی سفر میں حلال پیسوں سے زادرہ حاصل کرتے ہیں۔ در حقیقت خلوص نیت کے ساتھ اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں۔ خدا ہم سب کو حقیقی حاجیوں میں سے قرار دے۔ الہی آمین۔